نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب صد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی رفیقان ملت، سورہ اعراف کی آیت نمبر 57-58 اور اس کے بعد کے مضامین جمعۃ المبارکہ کے اس درس قرآن میں آپ کی خدمت میں اجلہ مفسرین کی بیان کردہ مستند تفاسیر کے تحت ذکر کیے جا رہے تھے۔ اس طرح کے ذکر کیا تھا کہ آیت نمبر 57 اور 58، یہ دو آیتیں قرآن کریم برہان رشید کی ان تمام آیات کی تفہیم کا مقدمہ اور مرکز بنتا ہے کہ جو آیات کریمہ گزشتہ انبیاء کے قصص اور واقعات کے ضمن میں اتری ہے۔ اس طرح کہ قرآن مجید میں سب سے کثرت کے ساتھ جس عظیم پیغمبر کا واقعہ ہوا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کثرت کے ساتھ قرآن نے انہی کے قصص کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح کئی انبیاء کرام کے قصص اور واقعات اور ان کے اقوام اور ان کی امم کے متعلق، ان کی امتوں سے متعلق جو معاملات تھے اور ان کی تبلیغی خدمات اور قوم کا پھر جس ہٹ دھرمی کے اعتبار سے اس کا انکار کرنا، یہ قرآن نے جو جگہ جگہ ذکر کیا ہے تو قرآن کے مضامین حضرت امام ملت و دین حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت نے الاتقان میں ذکر فرمائے ہیں کہ وہ عموماً تین درجہ قرار پاتے ہیں، ایک عقائد کا، دوسرا احکام کا اور تیسرا قصص و امثال کا۔ یہ تین موضوعات قرآن مجید برہان رشید کا ماخذ بنتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن میں تین موضوعات کو ذکر فرمایا ہے، عقائد ہیں، احکام ہیں اور پھر سابقہ اقوام و انبیاء کے قصص اور واقعات و امثال ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک خاص موضوع قرآن کے اندر ذکر کیا گیا ہے، وہ اسرار و رموز ہے، وہ غیب کی باتیں ہیں۔ پھر قرآن کی آیتوں کو دو صورتوں میں ذکر کیا گیا، ایک محکمات ہیں، ایک متشابہات ہیں۔ تو عقائد، احکام اور قصص، عقائد سے مراد کہ جو عقیدہ ہم نے رکھنا ہے توحید سے متعلق، رسالت سے متعلق، ضروریات دین سے جس قدر متعلق عقائد ہیں اس کی ایک تفصیل ہے، اور جو احکام جن عبادتوں کا ہمیں پابند کیا گیا ہے، شریعت مطہرہ کی جن تعلیمات کے ہم مکلف بنے ہیں، اور وہ تمام تر احکام تکلیفیہ کہ جس کے ہم مکلف ہوئے ہیں، جس کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہم نے ادا کرنا ہے، جن عبادات کا، عقائد عبادات، اور اس کے بعد سابقہ اقوام و انبیاء کے قصص اور وہ امثال ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے آیت محکمات میں ذکر فرمایا ہے۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ آیات کی تمام تر آیات کی مضامین کے ذکر کے اعتبار سے دو قسمیں بن جاتی ہیں، ایک محکمات، ایک متشابہات۔ محکمات ان آیات کو کہتے ہیں کہ جس میں غور و فکر کرنا اس کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے، وہ آیات اپنے معنی کو بڑے خوبصورتی کے ساتھ واضح کر رہی ہوتی ہے، اس میں کوئی تردد، کوئی شک، کوئی ابہام، کوئی بہت غور و فکر اور اس کے لیے بہت ذہن کو دوڑانے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ محکمات ان آیات کو کہتے ہیں جس کے مضامین بالکل واضح ہوتے ہیں۔ ہم اصطلاحی تعریف سے ہٹ کر ایک عامۃ الناس اور عوامی فکر کے اندر اس کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو محکمات ان آیات کو کہا جاتا ہے کہ جن کے معنی بالکل ظاہر اور باہر ہیں، قل ہو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اب اس میں غور و تفکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس میں غور و فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ واقیم الصلاۃ واتو الزکات ورکعوا مع الراکعین، یہ آیت خود اپنے معنی کو بتا رہی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوی اور آپ کی سیرت جو ہے اس کے معنی اور اس کی ادائیں اور اس کے افراد اور اس کی ادائیگی کے طریقے کو کھول کر بیان کر رہی ہے. تو جو باتیں قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ہی واضح طور پر سامنے آ جاتی ہیں وہ آیات کہی جاتی ہیں محکمات. تو عقائد، احکام اور قصص، اس کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا محکمات کے اندر. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھتے ہیں تو آپ کو ساری باتیں خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی. لیکن قرآن جو صرف احکام، عقائد اور قصص پر مشتمل نہیں، بلکہ قرآن تو وہ کتاب ہے کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ اللہ نے ہر خشک و تر کے بیان کو اس کے اندر جمع کر دیا ہے. وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر شے کے ذرے ذرے کو قرآن کے اندر جمع کر دیا گیا ہے. تو قرآن صرف قصص، عقائد اور احکام تک نہیں، بلکہ اسرار و رموز اور غیوب اور وہ تمام باتیں جو غیب سے متعلق ہے اس کا بھی سر چشمہ ہے. تو اللہ نے ظاہری علم، عقائد، احکام اور قصص کو محکمات میں رکھ دیا، اور اسرار اور غیوب کو متشابہات میں رکھ دیا. آپ الف لام میم پڑھتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں پتا چلتا، لیکن اس میں قیامت کا علم موجود ہے، اس میں آپ کی زندگی کے حالات موجود ہیں، کل کیا ہوگا اس کے اندر موجود ہے، علوم خمسہ اس کے اندر موجود ہے، دنیا کا پورا نظام اس آیت کے اندر موجود ہے. کافا یا انسان، آپ کو کچھ نہیں پتا چلتا، الف لام میم اس میں آپ کو کچھ نہیں پتا چلتا. تو خدا نے جو غیب سے متعلق چیزیں تھیں وہ آیت متشابہات میں رکھی، اور جو لوگوں کی ضرورت کی چیزیں تھیں وہ آیت محکمات میں رکھی، اور اس کا مجموعہ جو تھا وہ ذات مصطفیٰ کے قلب منیر پر کھول دیا. تو جہاں آیت محکمات کا علم مصطفیٰ کے ذریعے سے امت تک پہنچ رہا ہے، وہیں آیت متشابہات کے علم کا گنجینہ بھی حضور کا سینہ ہے. جس طرح کہ علامہ خاتم المفسرین علامہ محمود آلوسی علیہ رحمت نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، الف لام میم سورہ بقرہ کی ابتدا کے اندر، تفسیر المانی کے اندر فرمایا، جب کلمات اترتے تھے نا، الف لام میم را، الف لام میم صاد، الف لام میم، تو یہ کلمات خود کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارا معنی یہ ہے، ہمارا معنی یہ ہے، ہمارا معنی یہ ہے. اور اللہ معلوسی وہاں پر بڑا پیارا جملہ لکھ گئے، فرماتے ہیں کہ کلمات حضور سے باتیں کرتے، جس طرح کہ حضور کے ہاتھوں پر کنکریاں باتیں کرتی تھی، جس طرح حضور کے ہاتھوں پر کنکریاں کلمہ پڑتی تھی، اسی طرح یہ کلمات خود باتیں کرتے تھے. اب یہ علم غیب پر مناظرے مباحثے جو یہ ملا نے، ظاہرہ نے اور یہ باطل مذہبوں نے لگایا ہو کہ نہیں ہے علم، آؤ مناظرہ کر لو، یہ کرو، ان کی علم کی حیثیت کیا رہتی ہے؟ کہ دیکھیں، متشابہات تو سب امام تمام ائمہ لکھتے ہیں کہ متشابہات جو غیب سے متعلق ہے، تمام غیوب، وقوع قیامت تک اللہ رب العالمین نے سارے غیوب کو لا کر رکھ دیا ہے متشابہات کے اندر، اور جو قرآن کے اندر ہے وہ سینہ مصطفیٰ کے اندر ہے. تو لہذا اب یہ اعتراض کرنا کہ حضور کو یہ نہیں پتا، وہ نہیں پتا، یہ نہیں پتا، یہ اپنی آخرت اور اپنی قبر خراب کرنا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے صرف حضور کو پڑھنا نہیں سکھایا، ماننا بھی سکھایا ہے. فرما ان علینا جمعہ وقرآن فاذا قرانا فتبع قرآن ثم ان علینا بیانا. فرمایا محبوب، تو امی تو ہے، امی اس معنی میں ہے کہ تیرا کوئی استاذ نہیں، تیرے استاذ ہم ہیں، ہم تجھے یہ پڑھنا سکھائیں گے، ان کلمات کا تلفظ بھی سکھائیں گے. تو مولا یہ جبریل کیوں آتا ہے پھر، جب تو ہی سب پڑھنا سکھا دے گا؟ فرما فاذا قرانا فتبع قرآن، جبریل کی تلاوت کو خاموشی سے سنتے رہو، وہ تمہارے سامنے پڑھتا رہے گا، بعد میں یاد ہم کرائیں گے، جاری ہم کرائیں گے زبان پر، جبریل کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ صرف دربار کے آداب ہیں، یہ ہمارے حکمت کے آداب ہیں. فرما ثم ان علینا بیانا، پھر جس طرح ان کلمات کو آپ کی زبان پر جاری کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس طرح اس کے ایک ایک لفظ کے معنی بتانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو ثم ان علینا بیانا، ہمارے پر ہے، ہمارے ذمہ، علینا ہمارے ذمہ کرم پر ہے، بیانا اس کے ترجمے کو سمجھانا، اس کے مفاہم کو سمجھانا. تو اس میں محکمات بھی آ گئی، متشابہات بھی آ گئی. ملا جیون علیہ رحمت ہمارے حنفیوں کے بہت عظیم پیشوا ہے، ناس جائے تعصب کا کہ جب بندہ تعصب میں آتا ہے تو اپنے اکابر کا بھی انکار کر جاتا ہے. ملا جیون علیہ رحمت کی درسی کتابیں ہم اپنے مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، نور الانوار وغیرہ، اس میں بھی حروف مقطعات کے حوالے سے بات موجود ہے. اور آیت احکام، قرآن مجید میں 500 آیتیں ایسی جو احکام سے متعلق ہیں، جن سے شریعت کا اجرا ہوتا ہے. ملا جیون علیہ رحمت شاہ اورنگزیب علیہ رحمت کے استاذ ہیں، اور اجلہ علماء میں سے، بر صغیر کی چوٹی کے علماء میں ان کا ذکر ہوتا ہے. انہوں نے کتاب لکھی تفسیر احمدیہ، اور تفسیر احمدیہ کے اندر 500 کے 500 آیات کو جمع کر کے اس سے جو شریعت کے مسائل ثابت ہوتے ذکر کیے. جب حروف مقطعات پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر ذکر کرتے ہیں. فرمایا اس کے معنی رسول اللہ جانتے ہیں اللہ کے بتائے سے. اور فرمایا اگر نہیں جانتے ہو تو یہ ایسے ہوگا کہ اردو بولنے والے کے سامنے چینی زبان میں بات کی جائے. یعنی ایک اردو بولنے والا آدمی ہو اس کے سامنے چینی زبان میں بات کی جائے تو بات کرنے والے کو بیوقوف نہیں کہا جائے گا کہ یہ جب بات سمجھتا ہی نہیں ہے تو اس کے سامنے چینی زبان میں بات کیوں کی جا رہی ہے. تو فرمایا اگر حضور حروف مقطعات کے معنی جانتے نہیں تو خدا آپ سے کلام کیوں کر رہا ہے. تو بلا تشبیہ بلا تمثیل علماء نے اس بات سے استدلال کیا کہ سید عالم سے جس انداز میں بات کی گئی ہے کلام کیا گیا ہے تو قرآن نے واضح کیا ثم ان علینا بیانا. قرآت کے ہر تلفظ کو آپ کی زبان سے ادا کرنا ہماری ذمہ داری. جب کلمات کو تلفظ کروانا ہماری ذمہ داری تو کلمات کے نیچے جو معنی کا سمندر ہے اس سے آشنا کرنا بھی ہماری ذمہ داری. سورہ رحمان میں ذکر کیا الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے محمد عربی کو قرآن سکھایا. یہاں پر علامہ علوسی کو پڑھیں کہ علامہ یہ دو مفعول رکھتا ہے. رحمان کون؟ فرما علامہ القرآن. رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا. کس کو سکھایا؟ قرآن کو سکھایا ہے لیکن کس کے لیے سکھایا کس کو سکھایا ہے؟ تو یہاں پر علامہ صاحب نصری نے بھی لکھا ہے اور علامہ آلوسی بھی نے لکھا ہے کہ علامہ دو مفعول چاہتا ہے. یہاں پر قرآن جو ہے یہ کہ اس کا مفعول ذکر کیا کہ دوسرا مفعول معذوف ہے. اور آیت اس طرح ہے کہ علامہ محمدن قرآن. کہ رحمان وہ ہے جس نے محمد عربی کو قرآن سکھایا ہے. کیونکہ جس وقت خطاب ہو رہا ہے لوگ رحمان کی ذات پہ تذبذب کر رہے ہیں کہ رحمان کون ہے؟ تو میرے جیسے آپ جیسے کو قرآن سکھانے کی بات نہیں کی جا رہی ہے بلکہ جس ذات سے رحمان کا تعارف ہو رہا ہے اس کے لیے بتایا جا رہا ہے. کہ تم پوچھتے ہو کہ رحمان کون ہے؟ رحمان کون ہے؟ الرحمن. رحمان وہ ہے علمہ القرآن کہ جس نے اس محمد عربی کو قرآن سکھایا ہے. خلق الانسان انسان مطلق انسان کامل جان انسان اس محمد کو پیدا کیا ہے. اور علم البیان اور جمی ماکان و میکون کے علوم اس کے سینے میں ڈال دیے ہیں. اس کو آخری درجے میں لا کر کلیئر کر کے پھر ہم اپنے آخری جملے کی طرف آتے ہیں. امام سیوطی نے ایک بات بڑی پیاری, قرآن میں تین علوم ذکر کیے گئے ہیں. یعنی علوم بار حد بندی کے, پہلے تو میں نے بات عرض کر دی کہ علوم کی چار قسمیں بن گئی, عقائد, علم العقائد, علم الاحکام اور علم القصص و امثال. یہ تو آیت محکمات میں آ گئے. اور وہ علوم جو اسرار و غیوب سے متعلق ہیں وہ تو آیت متشابہات میں آ گئے. اب ان علوم کی حد بندی کیا ہے, ان کا پیمانہ کیا ہے, اور بطور ماہیت کے یہ کیا چیزیں ہیں, تو اس کو امام سیوطی نے بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا ہے. فرمایا قرآن کے علوم اپنی حد بندی کے اعتبار سے تین درجے رکھتے ہیں. دو علوم ایسے ذکر کیے گئے ہیں جو متناہی ہیں اور ایک علم ایسا ہے جو غیر متناہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب یہ بات آ گئی تو نتیجہ خود ظاہر ہو گیا کہ رسول اللہ کے لیے غیر متناہی علم تو ماننا جائز نہیں ہے. کیونکہ غیر متناہی علم تو یہ خدا کا خاصہ ہے. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. تو جو علوم غیر متناہی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں جس کی کوئی ابتدا نہیں جس کی کوئی انتہا نہیں جس کی کوئی ابتدا نہیں وہ مخلوق کا علم نہیں, وہ تو خالق کا علم ہے. مخلوق کا علم تو کسبی علم ہوتا ہے, تعلیمی ہوتا ہے, بذریعہ وحی, الہام, فراست, حواس ظاہری, حواس باطنی سے ہوتا ہے. لیکن رب کریم کا جو علم ہے وہ خود سے ہے. تو جو علم خود سے ہوتا ہے اس کی کوئی ابتدا نہیں ہوتی, اس لیے کہ ابتدا اس چیز کی ہوتی جو پہلے نہ ہو, اور جو خود سے ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. اور وہ ایک ہی ذات کا علم ہے, وہ اللہ رب العالمین ہے. تو رب کریم کا علم ازلی ہے, ابدی ہے, اس کی ابتدا نہیں انتہا نہیں. اس لیے وہ علم ہے. جو علوم کی بات کی گئی ہے تین قسموں کی, جو قرآن کی تاریخ اور قرآن کے مضامین, تلمیذ قرآن کے لیے ان مضامین کو جاننا بڑا ذوق رکھتا ہے ایمان کو مضبوطی کے حوالے سے. لہٰذا جو آیت نمبر 57-58 جس کا ہم نے گزشتہ درس قرآن میں بھی جمعے کے دن ہم نے اس کی تھوڑی تفصیل بیان کی تھی, اس میں چند گوشے امام راضی نے اس حوالے سے ذکر کیے تھے. تو میں چاہ رہا تھا کہ بزرگوں کی ان وراثت کو کی ہم ذکر کر دیں تاکہ وہ ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے. تو فرمایا کہ بیان علم کے اعتبار سے تو اس کی چار قسمیں تھیں, لیکن اس کی حد کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں بنی ہیں, تین قسمیں بنی ہیں. دو علوم ایسے ذکر کیے گئے جو متناہی ہیں, ایک علم ایسا ہے تیسرا جو غیر متناہی ہے. تو عقلاً بھی یہ بات بالکل درست ہے کہ جو متناہی علم ہے وہ مصطفیٰ کریم کے لیے عین ممکن ہے, اس لیے کہ متناہی علم مخلوق کا خاصہ ہوتا ہے اور غیر متناہی علم یہ رب کا خاصہ ہوتا ہے. کس کا؟ متناہی اس کو کہتے ہیں جو علم کہیں پر شروع ہوتا ہے کہیں ختم ہو جائے. تو یہ تو امت کا خاصہ ہے, یہ تو مخلوق کا خاصہ ہے, خدا کا علم ایسا تھوڑی ہے کہ کہیں سے شروع کہیں ختم ہو. تو متنائی اس کو کہتے ہیں جو کہیں سے شروع اور کہیں پر ختم ہو. کہیں سے شروع ہو اس کا کوئی منتہا ہو, اس کی ابتدا اور منتہا ہو, تو جہاں سے وہ شروع ہوگا اور جہاں پر ختم ہوگا تو وہ متناہی کہلائے گا. تو متناہی یہ صفت, یہ علم خدا کا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ خدا کا علم وہ ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے, نہ اس کی کوئی ابتدا ہے. تو جب یہ کہہ دیا گیا کہ قرآن کے اندر تین قسم کے علوم ہیں, دو علوم ذکر کیے متناہی, تو وہ تو حضور کے لیے ماننا ہرگز شرک نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اگر اس کو خدا کے لیے مانا جائے گا تو کفر ہو جائے گا. اس لیے کہ متناہی علم خدا کا خاصہ ہی نہیں ہے, اور جو چیز خدا کا خاصہ نہ ہو اس کو بندوں کے لیے تسلیم کرنا ہرگز شرک نہیں ہو سکتا. تو وہ دو علوم جو ہے وہ حضور کا خاصہ ہے, اور جو تیسرا علم ذکر کیا غیر متناہی وہ اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے کہ جو بے تعلیم کے موجود ہے. اور رب کریم کے پیارے محبوب کا جو علم ہے وہ بذریعہ وحی ہے, تعلیم کے ہے, حصولی ہے, دریافتی علم ہے. میں نے اپنے درس قرآن میں بھی آپ کے سامنے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ اللہ کے علم کے لیے یہ کہنا, یہ تو اللہ کی شان ہے جب غیب معلوم کر لے. بعض دوست یہ بھی لکھ جاتے ہیں, چلتے ہیں بےچارے حضور کے علم کی نفی کے لیے اور اللہ کے علم کو ثابت کرنے کے لیے, لیکن حضور کی محبت کے بغیر قلم پھر لڑکھڑاتا ہے, کیونکہ آداب توحید حضور کی اطاعت کے ذریعے آتے ہیں. تو وہ بیچارے پھر جلد بازی میں لکھ دیتے, سارے علوم اللہ کو معلوم ہے, سارے علوم اللہ کو حاصل ہے, سارے علوم اللہ دریافت ہے. میں نے کہا اللہ رب العالمین کے لیے نہ لفظ معلوم بولا جاتا ہے, نہ دریافت بولا جاتا ہے, اور نہ حصولی بولا جاتا ہے. اس لیے کہ حصولی, دریافتی اور معلومی علم جو ہوتا ہے وہ بندوں کی خاصیت خدا کی نہیں ہے, کیونکہ دریافتی علم کسبی علم ہوتا ہے جس سے پہلے جہل ہوتا ہے, بعد میں دریافت کے بعد بندہ عالم بنتا ہے, اور حاصل کیا ہوا علم حصولی علم ہوتا ہے, حصول علم سے پہلے بندہ خود جاہل ہوتا ہے. تو رب کے لیے نہ لفظ حاصل بولا جا سکتا ہے, نہ لفظ دریافت بولا جا سکتا ہے. یہ مخلوق کے لیے تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کو یہ علم حاصل ہوئے کہ پہلے نہ تھے, انہوں نے یہ علم رب سے دریافت کی کہ پہلے نہ تھے, لیکن رب کے لیے کہہ دینا اور نام کتاب کا تقویت الایمان رکھ دینا کہ جناب جو ہے کہ ایمان کو تقویت دینے والی کتاب ہے, اور خدا کے آداب یہ سمجھانا کہ جناب جو ہے کہ یہ اللہ صاحب کی شان ہے جب چاہے غیر دریافت کرے, تو یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہوتا کہ خدا غیب دریافت کرے. رب کی ذات تو وہ ہے جو خود سے غیب جانتی ہے, عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا, کہ رب کی ذات وہ ہے جو اپنے غیب پر کسی کو تسلط نہیں دیتا. ہاں الا من ارتضی من رسول, جو برگزیدہ رسول ہیں انہیں اپنے اس راز سے واقف فرما دیتا ہے. تو قرآن کی تاریخ کے حوالے سے آیت نمبر 57 اور 58 کے اندر یہ چھوٹا سا نقطہ جو موجود تھا, جو اس معاشرے کے اندر بہت بڑا فساد کا باعث بنا ہوا ہے, لہذا میں نے اس کے دونوں پہلو اعتدال کی روش میں رہتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی ہے, تاکہ تمام معاملات آپ کے لیے واضح ہو جائے. سیدنا صدیق اکبر کا یوم بھی قریب آ رہا ہے, اس پر میں صرف ایک روایت پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں. بعض دوست یہ کہتے ہیں کہ یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کی اطلاع تو ہے, لیکن آپ کے علم کے تعارف کے لیے لفظ علم غیب استعمال نہیں کیا جائے گا, غیب کی خبر استعمال کیا جائے گا, غیب کی اطلاع استعمال کیا جائے گا. ہم نے کہا یہ لفظی مزاح ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس عقیدے سے اطلاع کا نظریہ رکھا جاتا ہے, اس عقیدے سے اگر آپ کے علم کے تعارف کے لفظ علم غیب کہا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس پر ایک حدیث میں کتاب بخاری شریف کتاب الرؤیا سے رکھنا چاہتا ہوں. حضور کے دربار میں ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ حضور میں نے خواب دیکھا, اس کی آپ تعبیر فرما دیں. کتاب الرؤیا بخاری شریف جلد نمبر 2 میں موجود ہے, میں نے خواب دیکھا اس کی آپ تعبیر فرمائیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خواب بیان کرو. حضور خلیفہ بلا فصل حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہن سرکار کے ساتھ موجود تھے. جب اس شخص نے حضور کے دربار میں خواب کو بیان کیا تفسیر کے ساتھ, تو سرکار خاموش رہے اور فرمایا ابو بکر تم اس کی تعبیر کر دو. یہ نیابت اور اولیت کے کئی درجے ہیں جو حضور نے اپنی سیرت مبارکہ اور اپنی حیات ظاہری میں سیدنا صدیق اکبر کو تفویض فرمائے. جن کو خدا نے عقل دی ہے وہ اس سے استفادہ کر لیتے ہیں. سرکار نے فرمایا ابو بکر ابھی تربیت ہو رہی ہے نا, شاگرد استاذ کی نظروں میں جتنا رہتا ہے تو آنے والے لوگوں کے لیے اتنا مضبوط استاذ بنتا ہے. تو حضور نے ہر مرحلے میں حضرت ابوبکر کی تربیت فرمائی ہے. یہ انشاءاللہ جب ہم فضیلت الاطلاق ابوبکر کے موضوع پر پورا ایک اس پر پروگرام کریں گے, تو اس میں اس کے سارے گوشے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا جو اولیت اور افضلیت کے اعتبار سے حضرت ابوبکر کے لیے ہے. لیکن اختصاراً یہ کہ جب اس نے خواب بیان کر لیا تو حضور نے ارشاد فرمایا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ, اللہ ہمارے